الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون درود بجي محمد وعلى آله عزیزان محترم عنوان نسل ظہور اس کا ساتواں روز جس کے اندر ہم اس صالحیت تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ابا صالح کی سرپرستی کے قابل بن سکیں کہ اس سے پہلے کے موضوع کی طرف آپ کی توجہات کو مبذول کروں ایک عمومی بات سے شروع کرتا ہوں کچھ نکات کی جانب اشارہ کرنا مقصود ہے تو یہ کہ خداوند عالم نے انسانوں کو یکساں خلق کیا ہے خداوند عالم انسانوں کی خلقت کے بارے میں فرماتا ہے کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ پروردگار نے تمام انسانوں کو ایک ہی نفس سے خلق کیا ہم سب کی ابتدا حضرت آدم سے مرد و عورت ہو کوئی بھی ہو سب کی ابتدا حضرت آدم اور اس کے بعد جناب حوا سے یعنی خود جناب آدم جو ہے وہ ہماری بنیاد ہے لیکن اس کے بعد بہرحال اس دنیا میں جب انسان آتا ہے تو مختلف قوموں میں قبیلوں میں انسان کو بانٹا جاتا ہے مختلف زمینوں پر انسان اترتا ہے اور اس کو بھی خداوند عالم نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم سب کو ایک بنا دیتے لیکن ہم نے تمہیں قوم میں قبیلوں میں مختلف اس میں رکھا تاکہ پہچان ہو سکے لیکن اس قوم اور قبیلے کے اندر بٹنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن جو اصل برائی ہے وہ یہ کہ انسان طبقاتی نظام کا قائل ہو جائے انسانوں کے اندر طبقاتی نظام اگر وجود میں آئے تو یہ خرابی ہے اس اعتبار سے اسلام کے چند احکام ہیں کہ جو طبقاتی نظام کو ختم کرتے ہیں چند امور اسلام کے ایسے ہیں کہ جہاں طبقاتی نظام کی نفی ہو جاتی ہے طبقاتی نظام کیا ہے امیر اور غریب کا فرق ہے کالے اور گورے کا فرق ہے اسٹیٹس کا فرق ہے کہ فلاں میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے میں اس کے ساتھ نہیں اٹھ کر بیٹھوں گا فلاں میرے اسٹیٹس کا نہیں ہے میں اس سے ملاقات نہیں کروں گا یہ طبقاتی نظام ہے جس کو خداوند عالم نے پسند نہیں فرمایا چونکہ اس نے کہا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ اپنی بنیاد کو یاد رکھو تمہاری بنیاد ایک ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہارا اصل سرپرست ایک ہے لیکن بہرحال انسان ان طبقاتی نظام میں بڑھ جاتے ہیں اسلامی احکام میں چند چیزیں ایسی ہیں جو اس طبقاتی نظام کو ختم کرتی ہیں ان میں سے ایک ہے نماز جب انسان نماز کے لیے آتا ہے اور مومن نماز کے لیے نماز جماعت میں مخصوصاً شریک ہوتا ہے تو اس نماز جماعت کے اندر کون کس کے برابر میں کھڑا ہو رہا ہے پتہ نہیں چلتا امیر غریب کے برابر میں ہے آقا اپنے مالک کے برابر میں ہے جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا نا کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین ہو گئی قبلہ روح ہو کے درود پڑی ہو گئی آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی صف میں खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना ही कोई बंदा नवाज। महमूद और अयाज आका गुलाम है, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो वही आका गुलाम बराबर बराबर खड़े हैं। इस्लाम ने तबकाती निज़ाम को ख़त्म करने के लिए बहुत खूबसूरत अहकाम जारी किए। दिन में 5 वक्त इंसान को कहा गया, और शायद वजूहात में से एक वजह नमाज जमात के हुक्म की यही है कि नमाज जमात के अंदर इंसान तबकाती निज़ाम की अमलन नफ़ी कर रहा होता है, इंसान दूसरे इंसानों को अपने बराबर समझ रहा होता है, इंसान दूसरे इंसान के दर्द को सुनने के काबिल हो रहा होता है। इसीलिए कहा गया कि एक नमाज जमात का अजर उस नमाज से कि जो इंसान इनफरादी तौर पर पढ़ता है, नमाज जमात की एक रकत का अजर 150 गुना ज़्यादा है। यानी आप अपने घर के अंदर एक रकत नमाज पढ़िए, आपको एक रकत का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर नमाज जमात में चले जाइए तो एक रकत का अजर 150 नमाजों के बराबर है। ये उस वक्त है कि जब फ़कत 2 अफराद हों, एक इमाम हो एक मामूम हो, पढ़ने वाले 2 हो जाएं, तो अब एक नमाज एक रकत का अजर 300 रकात के बराबर है। अगर 3 हो जाएं तो पढ़ते 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 तादाद पहुंचती है, जब 10 अफराद की तादाद हो जाती है जमात में, तो जिन मलाइका को खुदावंद आलम ने इस जमात का सवाब लिखने के लिए अम्र किया होता है, वो मलाइका हमारी इस्तलाह के मुताबिक अपने हाथों को खड़े कर देते हैं कि बारह इलाहा इस जमात का जितना अजर बन रहा है उसको लिखना हमारे इख्तियार में नहीं रहा। ये रिवायात है। क्यों है जमात के ऊपर इतना हुक्म, क्यों इतनी ताकीद है, क्यों घर की नमाज के नस्बत जमात में पढ़ी जाने वाली एक नमाज की एक रकत 150 रकत, और उसके बाद जो मैंने आपने बयान किया, ताकि इंसान खूब गौर की जगह इन चीज़ों की तरफ, ताकि इंसान मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारने का आदि बने, ताकि इंसान मुआशरे में ज़िंदगी क्यों गुजारे, ताकि मुआशरे के मसाइल को दर कर सके। मुआशरे के मसाइल को दर करके क्या करेगा, मुआशरे के मसाइल को दर करने के बाद मुआशरे के मसाइल का हल करने में अपना किरदार अदा करे। सालेहीन की बर्जस्ता खसूसियात में से खसूसियत यह है कि सालेहीन बंद कमरों के पीछे हुजरों के अंदर जिंदगी नहीं गुजारते, सालेहीन मुआशरे में रहते हैं, मुआशरे के मसाइल को हल करने की अपनी हद तक जो तवानाई है उनके पास कोशिश करते हैं। ऐसा एक हुक्म एक दस्तूर जो नमाज का खुदावंद आलम ने दिया नमाज जमात का, इसके जरिए से तबकाती निज़ाम की नफी होती है। दूसरा हुक्म जो तबकाती निज़ाम को ख़त्म करता है वो हज है। हज के अंदर भी आप देखते हैं हर तरह का इंसान आता है, लेकिन खुदावंद आलम हज के मखसूस अय्याम के अंदर जो 8 ज़िलहज की रात से शुरू होते हैं और 12 ज़िलहज तक चलता है सिलसिला, उसके अंदर तमाम दुनिया से आने वाले हर रंग व नस्ल के इंसान से कहता है कि अपने अपने तअस्सुबात के लिबास, अपने अपने तबकात के लिबास, अपने अपने सकाफत के लिबास को उतार कर फकत खुदा का लिबास पहन कर आ जाओ। ये खुदा जो लिबास उतरवा कर हर इंसान से एक लिबास अदा कर रहा है, क्यों, क्योंकि वही हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हारी बुनियाद एक है, तुम सबका मुश्तरका मामला है, तुम सब एक हो, इसको समझिएगा। लेकिन बहरहाल हज के अंदर अनफॉर्चुनेटली बदतरीन तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका है। जिस चीज़ को खुदावंद आलम ने इंसानों की यकसानियत के लिए रखा, जिसके अहकाम इंसानों में बराबरी के लिए थे, एक तरह का लिबास, आप फकत सफ़ेद अहराम पहन सकते हैं, उसके अलावा जिसम पे कोई और कपड़ा सिलावा नहीं पहना जा सकता, जो मर्दों के लिए शराइत है उनमें बात कर रहा हूँ, और ख़वातीन के लिए भी लिबास की शराइत है। खुदा की जानिब से आप किसी जगह से आए हों, किसी इलाके के रहने वाले हों, जितने मालदार क्यों ना हो, आना कैसे खुदा की बारगाह में, एक अहराम पहन के आना है। खुदावंद आलम ने कोई शर्त नहीं रखी कि अमीर है तो ऐसे आए गरीब है तो ऐसे है, नहीं, उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए खुदा ने कहा एक जैसे होकर आ जाओ, तुम सब एक ही हो, तुम्हारी बुनियाद एक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने अर्ज किया कि इसी हज के अंदर बदतरीन तबकाती निज़ाम वजूद में आ गया, और जो हाकिम अफराद हैं वहाँ पर वो इसका सबब बने, उन्होंने वहाँ पर मिना के अंदर अरफात के अंदर खेमों के अंदर तकसीम कर दी। खेमे कुछ ऐसे हैं जो गरीब ममालिक के लोगों के लिए हैं, या गरीब ममालिक या किसी भी मुल्क के उन लोगों के लिए जो बेचारे गरीब हैं, कम पैसे देके जाते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में यहाँ कहते हैं कि एक सरकारी कोटा हो गया एक प्राइवेट कोटा हो गया, हमारे यहाँ भी होने लगा है। सरकारी पैसे पर जाने वालों को निचले दर्जे पर रखा जाएगा, उनके लिए खेमों के अंदर अहतमाम बहुत हल्का सा होगा, दरी बिछी होगी, चढ़ाई बिछी होगी, लेकिन जो प्राइवेट में जाएंगे उनके लिए क्या होगा, उनके लिए मिना के खेमों में एसी लगाए जाएंगे, उनके लिए मिना के खेमों के अंदर बूफे सिस्टम होगा। ये आंखों से देखा है, और आप में से जो लोग होके हैं वो जानते हैं। आप कभी मिना, इंशाल्लाह खुदा आपको नसीब करे, जाइए मैदान अरफात और उसके बाद मिना पे जाइए, किसी भी चढ़ाई पे चढ़ के देखिएगा कि जो मालदार लोगों के लिए मिना के अंदर खेमे लगाए जाते हैं वो हर तरह से आरास्ता होते हैं, वो नीचे लगाए जाते हैं, ऊपर चढ़ाई पे नहीं, ताकि इन मालदार लोगों को चढ़ने की जहमत ना उठानी पड़े, नीचे लगाए जाते हैं। और उसके बाद उसके अंदर बूफे सिस्टम होता है, रेड कारपेट बिछा होता है, अर्ज कर रहा हूँ आंखों से देखा है तो बयान कर रहा हूँ, रेड कारपेट बिछा होता है। उसके बाद उसके अंदर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती हैं दरवाजे के ऊपर, खेमों के वो दरवाजों के ऊपर शरबत और चाय और हर तरह की चीज़ होती है, बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इम्कान सबको फराहम करो। यहाँ हर आने वाला खुदा का मेहमान है, जब खुदा का मेहमान है तो खुदा के मेहमानों में ये तबकाती निज़ाम अच्छा नहीं है। खुदावंद आलम ने इसी निज़ाम को ख़त्म करने के लिए शायद हज को फ़र्ज करार दिया है कि इंसान इसी इंसानियत को महसूस कर सके। हमने अफसोस की बात यह कि उसी चीज़ के अंदर हमने ये तहरीफात शामिल कर दी, हमारे यहाँ भी हो रही है। तीसरी चीज़ के जिसके अंदर खुदावंद आलम ने इंसानों को यकसां रखा, यकसानियत है, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है, वो आज़ादारी है, अब अब्दुल्लाह हुसैन है, ये वो फर्श है कि जिसमें हर शख्स आकर बैठता है, अमीर हो गरीब, ओहदेदार हो, किसी भी किस्म का इंसान हो, वो इस फर्श पर आकर बैठता है। ये भी उसी खुदावंद आलम की हिकमतों में से एक हिकमत है कि इंसान इस फर्श पर आकर इस तबकाती निज़ाम को ख़त्म कर देता है। आप मालूम नहीं इस वक्त आप यहाँ बैठे हुए अफराद में कौन किस ओहदे का मालिक है, कौन किस जगह पर काम कर रहा है, क्या पता इन्हीं बैठने वालों में कोई इस तरह के भी अफराद हों कि घर का मालिक भी बैठा हुआ है तो ड्राइवर भी बराबर में बैठा हुआ है। ये फर्श अज़ा की बरकत है, ये फर्श अज़ा है अजीज, तवज्जो कीजिएगा। इसी तरह इमाम हुसैन की ज्यारत में होना चाहिए, लेकिन वही अफसोस जो मैंने हज के लिए किया, अब वही अफसोस मैं अपनी ज्यारतों के लिए भी कर रहा हूँ आपके सामने। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ जिन ज्यारतों के अंदर हर किसी को एक सूरत में जाना चाहिए था, हर किसी को वहाँ एक तरह का आज़ादार नजर आना चाहिए था, हमारे यहाँ काफलों के अंदर भी दौड़ लग गई है, हमने करबला के अंदर बूफे सिस्टम आशना करवाना शुरू कर दिया है। अजीज यकीन जानिए रोंगटे खड़े होते हैं ये सोच कर के करबला के अंदर बूफे सिस्टम, बूफे सिस्टम का मतलब क्या है, करबला के अंदर जायरों की खिदमत के नाम पर, जायरों की खिदमत के उनवान से ऑर्गेनाइजर्स ऐसा सिस्टम अरेंज करेंगे कि जिसके अंदर एक ही वक्त में 8 किस्म के खाने होंगे। मैं तनकीद नहीं कर रहा, रिफ्लेक्शन है, आईना दिखा रहा हूं ताकि इसलाह कर सकें हम सब। जितने ऑर्गेनाइजर्स हैं मैं उनकी हुस्न नीयत पर कभी भी शक नहीं करता, बिल्कुल शक नहीं कर रहा, ईमानदारी से कह रहा हूं शक नहीं कर रहा। आपका यकीनन मकसद आज़ादारों की खिदमत करना है, और मैं अपनी कोताही इल्म के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक है आप इसी बूफे सिस्टम को, जायरों की इस खिदमत को नजफ में जरूर कर लीजिए, काजमैन में कर लीजिए, दूसरे इलाकों में कर लें, कम से कम करबला के अंदर जो मजलूमियत है उसे बाकी रहने दीजिए। करबला के अंदर जायर के दिल को हुसैन के दिल के साथ मिलने दीजिए। अगर आपने यही खिदमत करनी है जरूर कीजिए, फिर कह रहा हूं आपकी हुस्न नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन बाज़ दफा इंसान का अमल सही नहीं होता, उसकी निशानदेही जरूरी है। आप यकीनन हुस्न इखलास से ताकि ज़ाहिर को बेहतर से बेहतर मौकियत फराहम करें, आप इसलिए करते हैं काम, लेकिन कोई बात नहीं, इस जायर को यहाँ से जाने से पहले समझा के लेकर जाइए कि देखो जिस हुसैन की ज्यारत के लिए जा रहे हैं उस हुसैन के बच्चों पर पानी बंद हो गया था, ये समझा के लेकर जाइए, क्यों नहीं हो सकता। हर ग्रुप जाने से पहले जिस दिन फाइनल हो जाए, आपकी लिस्ट फाइनल हो जाए, अपने तमाम जवारों को जमा करें, और बहुत से ग्रुप्स करते हैं, और किसी भी आलिम को, जाकिर को, खतीब को, जिसको आपका दिल चाहे, जो कुछ सिखा सके बता सके उसे बुलाइए, उसे कहेंगे जायरों के दरमियान खड़ो के ये बात कर दो, जायरों के दरमियान बता दो कि आदाब ज़ियारत क्या है। ये मैंने इसलिए बयान किया, मेरे पास हिम्मत क्यों है ये बात करने की, इसलिए कि छठे इमाम की एक हदीस है, छठे इमाम के सामने ग्रोह जा रहा था ज़ियारत के लिए, रास्ते में रुके, देखा इमाम ने कि उन्होंने अपने दस्तरखानों को बिछाया और बहुत उम्दा गजाएं जो वो पहले से लेकर चले थे उनको दस्तरखानों पर लगाया। इमाम गजबनाक हुए, इमाम ने कहा तुम्हें मालूम है तुम किसकी ज़ियारत के लिए जा रहे हो, तुम जिन भूखे प्यासों की ज़ियारत के लिए जा रहे हो उनकी ज़ियारत पर जाने के लिए यह अहतमाम कर रहे हो, یعنی تمہاری توجہ کربلا کے اندر بھی عزیزوں, کربلا کے اندر بھی تمہاری توجہ حسین کی پیاس کے بجائے اپنے شکم کی طرف ہے. یہ جفا ہے, یہ جفا ہے. اس کو پھر عرض کر رہا ہوں, تنقید نہ سمجھیے گا, تنقید اگر سمجھے بھی تو تعمیری سمجھیے گا. تنقید کا مطلب فقط مخالفت نہیں ہے, اس لیے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں لگا کر قوم کو اصل اہداف سے دور کر دیا. اب ہماری قوم کربلا کی زیارت کے لیے قافلوں میں اس قافلے کو ڈھونڈتی ہے جو اچھا بوفے دیتا ہے. نہیں کریں یہ کام, امام حسین علیہ السلام کے غم کو غم رہنے دیں. اسی طرح یہ کام اپنی عزاداری میں بھی کیجیے, اپنی مجالس میں بھی کیجیے. دیکھیے کیا کام عزاداری سے میل کھاتا ہے, کس کام کو کرنا چاہیے, کس کام کو نہیں کرنا چاہیے. بس خدا بند عالم نے انسانوں کو یکساں خلق کیا, اس کے مواقع فراہم کرتا ہے کہ انسان اپنی اس یکسانیت کو سمجھ سکے, لیکن انسان ان چیزوں کو بعض دفعہ خراب کرتا ہے. عزیزو یہی ہماری یکسانیت جو عزاداری کے اندر ہے, ہم ایک جیسے ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے, ایک دوسرے کے لیے کام کرنا ہے. یہاں پر فرش پہ آ کر ہر طرح کا انسان بیٹھا ہوتا ہے, کسی کو کسی دوسرے کے اختلاف کے بارے میں خبر نہیں ہوتی. عزیزو اگر ہم اپنے اس اتحاد کو, اس وحدت کو, جو اب نکات پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ تھے کہ جس اتحاد اور وحدت کو ہم اس عزاداری میں, اس فرش عزا پر آ کر محفوظ کرتے ہیں, اگر اسی کو ان ماہ محرم کے علاوہ بھی محفوظ کر لیں تو یقین جانیے ہمارے قوم کا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا. اگر ہماری یہی وحدت, یہی اتحاد کہ جو اس فرش پر نظر آتا ہے کہ جب مجلس امام حسین ہوتی ہے ہر طرح کا انسان اس فرش کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے, دوسرے لوگ اسی اتحاد کو دیکھ کر ہمارے لیے ہماری باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں, اگر اسی اتحاد کو محرم کے بعد بھی محفوظ رکھا جائے تو یقین جانے آپ کی قوم کا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا, ہر چھوٹا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ, جس کی طرف ہر کوئی اشارہ کر رہا ہے اور میں نے بھی شروع کی مجالس میں کیا, دوبارہ اشارہ کر رہا ہوں, ہمارے یہاں ایک بہت بڑا اس وقت قومی المیہ بنا ہوا ہے, ویسے تو پورے پاکستان کے اندر ہے, میں اپنی قوم کی طرف اشارہ کروں چونکہ ہم اس کا زیادہ شکار ہیں. وہ کیا مسئلہ ہے, توجہ میری جانب رکھیے گا, مسنگ پرسنز کا ہے. ہماری قوم کے عزیز نوجوانوں کو بلا کسی جرم و خطا کے, ہمارا ادعا یہ ہے کہ بلا کسی جرم و خطا کے اٹھا لیا گیا, یا گھروں سے اٹھا لیا گیا, یا دفتروں سے اٹھا لیا گیا, اور اس کے بعد اٹھانے کے بعد ان کی کوئی خبر بھی نہیں تھی. ہم اور آپ یہی مطالبہ کرتے ہیں, جو اسیروں کے گھر والے ہیں ان کا مطالبہ بھی فقط اتنا ہے کہ اگر ہمارا عزیز, ہمارا رشتہ دار, ہمارا بیٹا, ہمارا بھائی آئین پاکستان کے مطابق کسی جرم کا مرتکب ہوا ہے تو ہم اسی آئین پاکستان کے مطابق آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آئین پاکستان ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ حکومتی ادارے 24 گھنٹے کے اندر اس شخص کو عدالت میں پیش کریں. آپ نے ہمارے بچے کو آئین پاکستان کے مطابق ہی اٹھایا ہوگا, ہم توقع ہی کریں گے آپ سے, کیونکہ اگر آئین پاکستان کے مطابق اس نے کوئی کوتاہی نہیں کی تو پھر آپ کے پاس اٹھانے کا جواز کیا ہے. اور اگر آپ نے آئین پاکستان کی کسی مخالفت کی بنیاد پر, کسی شک کی بنیاد پر اٹھایا ہے تو ہمارا مطالبہ بحیثیت قوم یہی ہے, آئین پاکستان کے مطابق اسے اپنے دفاع کا حق دیجیے, اسے اس کے گھر والوں سے ملنے کا حق دیجیے. آئین پاکستان نے رکھا, آرٹیکل 9-10 اس چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے. اس کے علاوہ کیا مطالبہ ہے ہماری ملت کے لوگوں کا, اس کے علاوہ ان بچوں کا کہ جنہوں نے 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی, ان بچوں کا مطالبہ اس کے علاوہ کیا ہے عزیزی؟ کیا پاکستان جو مملکت اسلامی پاکستان ہے اس کے اندر اتنی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی اسیر کی ماں مر رہی ہے تو کم سے کم مرنے سے پہلے اس ماں کا چہرہ تو دکھا دو اس اسیر کو. عزیزوں ایسا ہوا, ہمارے اسیروں میں سے بعض کے والدین اس دنیا سے چلے گئے. ایک ویڈیو ابھی کچھ دنوں پہلے چلی, ایک ماں جس سے بولا نہیں جا رہا اس کے لبوں پہ فقط ایک سوال ہے, اپنے بیٹے کا نام لے کے بار بار پوچھ رہی ہے, میرا بیٹا آ گئے, میرا بیٹا آ گئے. یہ کون سا قانون ہے, کون سا آئین ہے؟ اگر ہمارے فرد نے جرم کیا ہے, مرتکب ہوا ہے, قانون پاکستان کے خلاف ورزی کی, کسی جرم کا مرتکب ہے, آپ آئین پاکستان کے تحت پابند ہیں حکومتی ادارے کہ اس کو پیش کریں, اس کو حق دفاع دیں, حق دفاع دیں. لیکن یہ نہیں ہو رہا. ہمارا مطالبہ فقط اتنا ہے, ان باتوں کو اس لیے کیا تھا کہ ہم اپنی اس وحدت کو محفوظ کرتے ہوئے اپنے حقوق کو سمجھیں اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے کوشش کریں. عزیز اور میں یہاں پر چند جملوں کے اندر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ہماری جو موجودہ حکومت ہے جس جماعت کی حکومت ہے اس نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم ریاست مدینہ کو قائم کرنا چاہتے ہیں. میں بہت ہی سادہ الفاظ میں بغیر تنقیدی کسی اس میں جائے بغیر واقعی سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کی نگاہ میں کون سی ریاست مدینہ ہے. آپ نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا, آپ برائے مہربانی اپنی اس ریاست مدینہ کے سیمپل ماڈل کو بھی بیان کر دیجئے, کون سی ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کے سامنے تین ماڈلز رکھتا ہوں, آپ بتا دیجئے اس میں سے کون سا آپ کا ہے, کس کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں, تاکہ پھر قوم پاکستان کی عمومی قوم, فقط شیعوں کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کا ہر شہری پھر اپنے لیے سوچے کہ بھائی ہم کس جگہ جا رہے ہیں. ریاست مدینہ کا ایک ماڈل وہ ہے کہ جس کے اندر حاکم مدینہ اپنے آپ کو ایک شہری کے برابر کا حق دیتا ہے, ایک ماڈل وہ ہے. ریاست مدینہ کا ایک ماڈل وہ ہے کہ جس کے اندر حاکم مدینہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے قصاص اور دیت کے لیے پیش کرتا ہے. سنا ہے نا واقعہ رسول اللہ کا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے, اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی کوتاہی کی ہے, کسی کے ساتھ کوئی اسی کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی پوری 23 سالہ زندگی میں کسی پر کوئی ظلم کیا ہے, میں قصاص و دیت کے لیے آمادہ ہوں. ایک شخص اٹھتا ہے, کہتے اللہ اگر رسول آپ نے ایک دفعہ ایک چھڑی مجھے ماری تھی, رسول اللہ نے ہاتھ میں اس کی چھڑی دی, اپنے دامن کو اٹھایا کہ آپ نہ قصاص کر لیں. آپ اس ریاست مدینہ تک جانا چاہ رہے تھے تو بہت اچھا ہے, لیکن ریاست مدینہ یہ ماڈل ایک ہے. ایک ریاست مدینہ وہ ہے جہاں انسانوں کو حق ملتا ہے, ایک ریاست مدینہ وہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول یعنی حاکم مدینہ نماز جماعت پڑھا رہے ہیں, نماز جماعت پڑھاتے ہوئے اپنی نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. اصحاب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آج خلاف معمول نماز جلدی ختم کی ہے, یہی ریاست مدینہ کا حاکم کہتا ہے تم نے دوران نماز ایک بچے کے رونے کی آواز نہیں سنی کیا؟ ایک بچہ رو رہا تھا اس زمانے میں کہ جب مائیں بھی شریک ہوتی تھیں نماز جماعت میں, بچہ رو رہا تھا, میں نے نماز جماعت کو اس لیے جلدی ختم کر دیا کہ اس بچے کا رونا ختم ہو جائے, اس کی ماں اس کو آ کے مل لے. میں سوال پوچھتا ہوں, آپ نے اسی ریاست مدینہ کو بنانے کا خواب دیکھا تھا تو کیا آپ کو ان اسیروں کے بچوں کے رونے کی آواز 5 سالوں سے نہیں سنائی دی گئی؟ 3 سالوں سے, 4 سالوں سے چلیں آپ کو آئے ہوئے, 1 سال ہوا ہے, 1 سال کے اندر ان اسیروں کے گھر والوں نے کون سا دروازہ چھوڑا؟ آپ کے صدر کے پاس چلے گئے, آپ کے پارلیمنٹ کے نمائندوں کے پاس چلے گئے, آپ کے خفیہ اداروں کے پاس چلے گئے, کون سا دروازہ چھوڑا ان اسیروں کے گھر والوں نے؟ آپ کو ان کے بچوں کی آواز نہیں سنائی دی گئی؟ اس کا مطلب ہے آپ اس ماڈل کو فالو نہیں کر رہے. ریاست مدینہ وہ ہے کہ جس کے اندر آل رسول کا احترام ہے, در زہرا کا احترام ہے. اللہ کا رسول حاکم مدینہ آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. ایک ماڈل یہ ہے. میرا سوال ہے کہ آپ کا ماڈل بھی یہی ہے؟ آپ نے اس کا وعدہ کیا تھا لیکن لگ نہیں رہا, حالات کچھ اور بتا رہے ہیں. دوسرا ماڈل کون سا ہے ریاست مدینہ کا؟ دوسرا ماڈل وہ ہے ریاست مدینہ کا کہ جہاں حقوق غصب کرنے کی اجازت دی گئی, جہاں لوگوں کو حق کی بات کرنے سے روکا گیا, جہاں حق کی بات کرنے والوں کو تازیانے مارنے کا حکم جاری کیا گیا, جہاں حق کی بات کرنے پر بیت المال سے انسان کے نام کا اخراج کر دیا گیا. دوسرا ماڈل وہ ہے مدینہ کی ریاست کا, آپ کی نگاہ میں یہ والا ہے کیا؟ جہاں پر انسان اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا. یہاں کراچی کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا, ایک مسئلہ کراچی میں ہوا, ایک ادارے کی کوتاہی اور غفلت سے نامعلوم کتنے گھروں کے چراغ گل ہو گئے, اکلوتے بچے مارے گئے ایک ادارے کی چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے. کسی نے اس کے بارے میں آواز اٹھانے کی کوشش کی, آپ نے اس کی آواز میں قدغن لگا دیا. یہ تو وہی ماڈل ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد والا ماڈل تھا کہ جس کے اندر حق کی آواز اٹھانے پر تازیانہ تھا, حق کی آواز اٹھانے پر جرم قرار دیا گیا. جس کے اندر دوسرا ماڈل وہ ہے کہ جس کے اندر آل رسول کا احترام نہیں کیا گیا, جس دروازے پہ رسول اللہ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ, اسی دروازے کو جلا دیا گیا. کہیں آپ کی نگاہ میں یہ دوسرا ماڈل تو نہیں ہے؟ یا تیسرا ماڈل بھی ہے مدینہ کی ریاست کا کہ جس کے اندر باہر سے لشکر کشی کی گئی, شام سے حکم صادر کیا گیا, لشکر بھیجا گیا, اس لشکر نے آنے کے بعد اصحاب رسول کی گھروں کی بے حرمتی کی, سینکڑوں اصحاب رسول کو تہ تیغ کیا گیا, ان اصحاب رسول کی ازواج کی عصمت دری کی گئی, اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, رسول کی قبر کو توہین کا شکار کرتے ہوئے رسول اللہ کے مرقد اور مزار کو استبل میں تبدیل کر دیا گیا. یہ بھی ایک ریاست مدینہ تھی. بس اپنے سوال کی طرف پلٹتا ہوں کہ آپ نے کون سی ریاست مدینہ کا خواب دیکھا تھا اور کون سی ریاست مدینہ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں, یہ واضح کر دیجئے تاکہ عوام بھی اس ریاست مدینہ کے لیے فیصلہ کر سکے. درود بھیجیے گا محمد والے. عزیزان محترم, یہ مسائل جو کچھ پیش آ رہے ہیں ہماری قوم کے ساتھ, اس پہ توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا موضوع صالحیت ہے. یہ جتنی میں نے باتیں کی میرے موضوع سے باہر کی نہیں تھی. انسان جو صالح ہوتا ہے وہ معاشرے سے کٹ کے نہیں رہتا. جو صالحین کی بلندی پر فائز آئمہ اطہار ہیں وہ آپ کو معاشرے کے اندر دخیل نظر آئیں گے, معاشرے کے مسائل کو حل کرتے ہوئے نظر آئیں گے. معاشرے کے اندر انحراف آ رہا ہے, آئمہ کھڑے ہو کے اس انحراف کا مقابلہ کرتے تھے چاہے ان کے پاس ظاہری حکومت ہو یا نہ ہو. ہر امام نے اپنے زمانے کے معاشرتی انحرافات کا راستہ روکا. جس جس امام کے دور میں جو انحراف آیا اس نے راستہ روکا جتنا راستہ روکا جا سکتا تھا. یہ صالحیت کا مسئلہ ہے. لہذا ایک صالح انسان اپنے اجتماعی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتا. اسی چیز کو قرآن کریم کی ایک آیت سورہ آل عمران کی 114 آیت میں بھی بیان کیا گیا کہ صالح انسان کون ہوتا ہے. خدا نے چند کام بتایا, یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات اولئک من الصالحین. ہمارا موضوع سب کے ذہن میں نا صالحین, صالح, صالحیت تک پہنچنا ہے. کیا معیار دیا خدا نے صالحین کا؟ یہ چند کام کرتے ہیں. یؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں. والیوم الآخر, یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ابھی ایمان کی بحث پہ آؤں گا. ویأمرون بالمعروف, امر المعروف کرتے ہیں. وینہون عن المنکر, منکرات سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات, خیر کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں, خیر کے کام میں تیزی دکھاتے ہیں. اولئک من الصالحین, یہی صالحین میں سے ہیں. اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو ابا صالح کی صالحیت کے لشکر میں جانا ہے, ان کی سرپرستی میں جانا ہے, ان پانچ کاموں کو جو خدا نے بتایا میری اور آپ کی زندگی میں ہیں یا نہیں. میں عرض کر رہا ہوں شروع دن سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, جب تک ان معیارات کو عزیزوں نہیں اپنایا جائے گا یہ توقع ابس ہو جائے گی کہ ہم زمانے کے امام کا ساتھ دے سکیں گے. آپ کے سامنے بہت تفصیل سے میں نے 6 دن بیان کیے ہیں, اب سمٹنے بحث سمیٹنے کی باری آ گئی. لہذا اس پانچ معیارات کو اپنے اندر دیکھ لیں. واقعی یؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان, توجہ کیجیے گا, جس چیز کو خدا صالحین کے لیے بیان کر رہا ہے وہ اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے ہونے کا علم نہیں. اللہ کے ہونے کا علم الگ ہے, اللہ کے ہونے کا ایمان الگ ہے. اللہ کے ہونے پر ایمان الگ ہے. انسان کا علم اس سے راستہ طے نہیں کرواتا, انسان کا ایمان اس سے راستہ طے کرواتا ہے. خداوند عالم کی ذات پر علم نہیں. خداوند عالم کے لیے بہت سے افراد ہیں. امام خمینی نے اپنی کتاب میں بیان کیا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص توحید کے اوپر بہت خوبصورت مدلل دلائل کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے, اور جب اس کے سامنے کوئی آ کر بیٹھے تو وہ اتنی گفتگو اچھی کرے کہ سامنے والا شخص توحید کی منزلت کو سمجھنے کے قابل ہو سکے. لیکن اسی وقت کہ جب یہ شخص توحید کے دلائل دے رہا ہے, بالکل اس بات کا امکان ہے کہ یہ شخص خود مواحد نہ ہو, یہ شخص خود مواحد نہ ہو, مشرک ہو, اس کے دل میں توحید نہ ہو. چونکہ دل کا تعلق, توحید کا تعلق ایمان سے ہے, ایمان عقیدے کا حصہ, دل کا حصہ ہے. لہذا پہلی چیز یؤمنون باللہ, صالحین میں جانا ہے پہلی صفت. یؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ والیوم الآخر, قیامت پر ایمان ہے. انہیں اس بات کا یقین ہے کہ انہیں مر جانا ہے. جب اس بات کا یقین ہے کہ مر جانا ہے, اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جس جگہ پر بھی آج ہیں کل نہیں تھے, آنے والے کل نہیں ہوں گے. یہ مولا متقیان کی اس بات کو بہت عقل مندی سے سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ ان کے مولا نے انہیں سکھایا ہوا ہے کہ دیکھو یہ عہدہ, یہ مرتبہ, یہ طاقت, یہ تمام چیزیں دائمی نہیں ہیں. اور کی جگہ امام کے جملے پر دائمی نہیں ہے. امام اصول بتا رہے ہیں, اگر یہ دائمی ہوتی, ہمیشہ کے لیے ہوتی تو تم اس پہ نہ بیٹھے ہوتے, چونکہ تم سے پہلے کوئی اور اس جگہ پر تھا. تم سے پہلے کوئی اور اس جگہ پہ تھا, تم اگر یہ دائمی ہوتی تو اس سے مخصوص ہو جاتی, تم نہ پہنچتے. تمہارا یہاں تک پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ دائمی نہیں ہے. اور جب کسی اور سے منتقل ہو کر تم تک یہ عہدہ آیا ہے تو یاد رکھنا یہ کل عہدہ تم سے منتقل ہو کر کسی اور تک جائے گا. اب جب ایسا ہونے والا ہے تو کیا کرو؟ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے وہ کرو جو اس عہدے کا تقاضا ہے، وہ کرو کہ جو تقاضا ہے اس پر عمل کرو. یؤمنون باللہ والیوم الآخر، صالحین کی خصوصیات بتا رہا ہوں، ہمیں صالح بننا ہے. اللہ پر ایمان، روز آخرت پر ایمان، روز آخرت پر ایمان. عزیزوں، آغا محسن قراتی بیان کرتے ہیں کہ روز آخرت پر ایمان انسان کی زندگی کو مہار کرتا ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں سرکشی نظر آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا روز آخرت پر ایمان مستحکم نہیں ہے. یہاں پر آغا بہجت کا جملہ نقل کروں گا، آغا مرحوم بہجت خدا ان پہ ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، بیان کرتے تھے کہ میں نہیں کہتا کہ آخرت پر، معاد پر، قیامت پر یقین، بلکہ قیامت کے اوپر گمان بھی اتنا کافی ہے کہ انسان کے چہرے سے ہنسی کو چھین لے اگر آخرت کا گمان بھی رکھا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ مختلف چیزیں، یقین ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے، بہت ساری کیفیات ہیں. فرماتے ہیں گمان بھی اگر انسان دے کہ شاید ایسا ہو، جبکہ ہمیں گمان نہیں، ہمیں تو یقین ہے کہ آخرت ہے، ہمیں تو یقین ہے. آئمہ نے سکھایا، انبیاء نے سکھایا، تمام انبیاء کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ پر ایمان لے کر آؤ، روز آخرت پر ایمان لے کر آؤ، ہمیں یقین ہے آخرت پر. جس کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ اپنے عمل کو ضائع نہیں سمجھتا، جسے آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے عمل کو باطل نہیں سمجھتا، اپنے باطل عمل کے پیچھے نہیں جاتا، حق کے عمل کو انجام دیتا ہے. بس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. صالحین کی خصوصیات میں دوسری خصوصیت کیا ہے؟ یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر. اس کے بعد وینہون عن المنکر، یہ جو امر المعروف ہے ذات سے شروع ہوتا ہے، معاشرے تک پھیلتا ہے. یعنی صالح انسان ذات کا قیدی نہیں رہتا، صالح انسان معاشرے کی بھلائی میں قدم اٹھاتا ہے. وینہون عن المنکر، برائی سے روکتا ہے، یہ بھی معاشرے سے متعلق ہے. یسارعون فی الخیرات، یہ بھی معاشرے سے متعلق ہے. ایک صالح انسان اپنے حصے کا امر بالمعروف کرتا ہے، اپنے حصے کا نہیں عن المنکر کرتا ہے. آج کے یہ جو ایام جن میں ہم گزار رہے ہیں اسی امام سے مخصوص ہیں کہ جس نے اپنی مقصد قیام میں بیان کیا تھا، نہ کسی فساد کی خاطر، نہ کسی مقصد کی خاطر نکل رہا ہوں، میرے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ میں فقط اپنے نانا کی، جد کی، امت کی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. انی اورید ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی، میرا راستہ بہت واضح ہے، میں اس لیے نکل رہا ہوں کہ امر المعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، نانا یعنی رسول اللہ اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کر سکوں. یہ پیغام کربلا ہے، حسینیت کا پیغام یہی ہے، فرش عزا کا پیغام یہی ہے. میں اور آپ صالحین میں جانا چاہتے ہیں، کیا ہوگا اس وقت جب امام تشریف لے کر آئیں گے؟ دنیا صالحیت کی طرف آئے گی. تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس پیغام کو عام کرنا ہوگا عزیزوں، مجھے اور آپ کو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. امر المعروف نہیں عن المنکر جیسے فریضے کو ادا کرنا فرض ہے. وہ جو 10 ہمارے فروعات دین بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک امر بالمعروف اور ایک نہیں عن المنکر ہے، دین کا حصہ ہے. اگر یہ امر المعروف نہ کیا جائے، امام خمینی اپنی تعلیمات میں بیان کرتے ہیں امر بالمعروف کا قائم کرنا نماز کے قائم کرنے کی طرح واجب ہے، جیسے نماز قائم کرتے ہیں. یہ ایک مجھے جو یاد آ رہی ہے عبارت، اس سے بھی بڑا بیان کیا انہوں نے، چونکہ امر المعروف قائم رہے گا تو نماز بچے گی، نہیں عن المنکر ہوگا تو نماز بچے گی. خوب غور کیجیے گا، میں آپ صالحین کے لیے بیان کر رہا ہوں. یا امرون بالمعروف، تیسری خصوصیت صالحین کی کیا ہے؟ امر المعروف کرتے ہیں. یا نہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں. امر المعروف، اپنی ذات کی، اپنی سرکشی، اپنی دوسری چیزوں کو، برائیوں کو کم کرتے ہیں، نہیں عن المنکر. اس کے بعد اپنے گھر والوں کی طرف آتے ہیں، اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں، بچوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اچھائیوں کو ترویج دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. پھر محلے کی طرف نکلتے ہیں، اپنے محلے کے اندر اچھائی کی تربیت دیتے ہیں. اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ محلے کے اندر لوگ مثال کے طور پہ اجتماعی مسائل کے اندر کوڑے کے حوالے سے بہت زیادہ توجہ نہیں رکھتے، حالانکہ دین میں کہا گیا کہ صفائی کتنا ایمان ہے؟ نصف ایمان ہے، آدھا دین کہا گیا صفائی کو، لیکن ہماری اجتماعی کیفیت کیا ہے؟ ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جہاں کھاتے ہیں وہیں پھینک دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. ہم لوگ دین کے اوپر عمل نہیں کر رہے، دین فقط نماز روزہ تھوڑی عزیزوں، دین اجتماعی پہلو رکھتا ہے. ہمارے پھینکے ہوئے کچرے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، ان جراثیموں کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے. میرا پھینکا ہوا ایک ریپر ایک انسان کی بیماری کا سبب بن جاتا ہے، دین اس سے منع کرتا ہے کہ مت کرو یہ کام. دین اس لیے کہتا ہے کہ باہر کچرا مت پھینکو تاکہ بیماری نہ پھیلے، تاکہ معاشرہ سالم رہے، دین اتنا اچھا ہے۔ عمل معروف کرتے ہیں، اب کیسے کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ لوگ، گلی کے محلے کے لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے، اپنی طرف سے تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے اسی گلی کے اندر ایک ڈسٹ بن لگا دیتے ہیں، یہ عمل معروف ہے۔ بجائے اس کے کہ کسی کو کوڑا پھینکتے ہوئے دیکھ کر کہیں مت پھینکو، معروف سے آتے ہیں کام کرتے ہیں، ایک اچھا کام کر دیتے ہیں، لوگوں کو نگر نگاہ میں آ جاتی ہے جس کے اچھا یہ طریقہ بھی ہے کوڑے کو ڈالنے کا۔ اس کو آغا مسلم قرادی نے بیان کیا کہ قرآن کریم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بحث میں خدا بند عالم نے امر بالمعروف کو مقدم رکھا ہے، ہمیشہ پہلے امر بالمعروف کو بیان کیا ہے، یعنی پہلے اچھائی کے پھیلانے کی بات ہے۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر اچھائی پھیلتی جائے گی تو برائی خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی، یہ عقلی بحثیں ہیں، قرآن سے کہا رہا ہے عمل معروف۔ آپ جا کے تحقیق کر لیجئے، معمولاً میں نے چونکہ تمام آیات نہیں دیکھی اس لیے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، لیکن اندازہ ہے کہ تمام جگہوں پہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر ہے وہاں پہلے امر بالمعروف ہے، یعنی پہلے اچھائی کرو، اچھائی کو پھیلاؤ، جب اچھائی پھیلے گی برائی خود بخود ختم ہوگی۔ مشہور جملہ ہے کہ تاریکی کو دیکھ کر شور نہ کرو، تاریکی ہے بلکہ اپنے حصے کی روشنی لے کر کھڑے ہو جاؤ، تاریکی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہے حقیقت یا نہیں ہے؟ ہر انسان تاریکی کو دیکھ کے بولے تاریکی ہے تاریکی ہے تاریکی، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہر انسان اپنے حصے کی روشنی لے کر کھڑا ہو جائے، تاریکی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں قوم میں جہالت ہے، جہالت ہے، جہالت یہاں ہے، اس کو حل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ حل کیسے کریں؟ ہر کوئی اپنی سطح پر قوم کی جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، انٹرنیٹ ہے، ویب بلاگ لکھ سکتے ہیں، صلاحیت ہے، علم کی چیزوں کو آگے بڑھائیں۔ خطیب بیان کر سکتا ہے وہ بیان کرے، مسجد سے بیان ہو سکتا ہے وہ بیان کرے، اساتذہ بیان کر سکتے ہیں وہ بیان کریں، آہستہ آہستہ جہالت خود ختم ہو جائے گی۔ فقط پوائنٹ آؤٹ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ توجہ کیجیے گا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امام کے آنے کے بعد یہی تمام چیزیں ہوں گی۔ عزیزوں، انسان اپنی عقلی رشد کی طرف جائے گا، جب صالحین کی حکومت ہوگی انسان کی عقل رشد اور کمال کو پائے گی، تو ہم پہلے سے ہی اس رشد اور کمال تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ ہم پہلے سے ہی کیوں نہ اس طرف قدم اٹھائیں؟ چونکہ میں نے عرض کیا، جو پہلے سے ہی صالحیت پر آئے گا خدا اس کو زمین کا وارث بنائے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے امام اعظم کی بحث کے اندر ان تمام چیزوں کو انسان کو امام کے ظہور سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، یہ صلاحیتیں پہلے سے آئیں گی تو خدا امام کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت دے گا۔ توجہ کیجئے گا، عمل معروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں، اس کو آیت اللہ قراتی نے بیان کیا کہ عمل معروف کرو، پہلے عمل معروف ہے، کیا پتا تمہارے عمل معروف کی وجہ سے نہیں عن المنکر کی نوبت ہی نہ آئے۔ اس کی انہوں نے مثال دی، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں معاشرے کے اندر سے، توجہ کیجئے گا خوب، معاشرے کے اندر شادی کو آسان بنا کر پیش کر دو، شادی کرواؤ بچوں کی، نوجوانوں کی، آسانی فراہم کرو شادی کے اندر۔ یہ جو شادی کروانا ہے یہ امر المعروف کا حصہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آدھا دن آپ نے سیکھا صفائی کے اندر، آدھا دن کہاں بیان کیا گیا؟ عقد کے اندر، نکاح کے اندر۔ ٹھیک، جو کہا گیا اگر کسی کا نکاح ہو جاتا ہے شیطان فریاد کرتا ہے، جس وقت عقد پڑھا جا رہا ہوتا ہے شیطان فریاد کرتا ہے کہ آہ اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ ٹھیک، لہذا کہتے ہیں کہ امر معروف یعنی شادیوں کو آسان بناؤ، مشکل نہ کرو، آسان شادیوں کو ترویج دو، مشکلات کو آسان کرو۔ جب یہ امر معروف پھیلے گا تو کیا ہوگا؟ شادی نہ ہونے کی صورت میں جو فحشا و منکر معاشرے میں وجود آتے ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب شادی ہو گئی تو پھر کوئی فحشا کی طرف کیوں جائے گا؟ ایک نوجوان کیوں جائے گا کسی برائی کی طرف، جب اس کا ایک غریزہ جو جائز ہے، فطری ہے، خدا نے اس کا ایک راستہ دیا ہے، اس کی طرف اس کو اچھے طریقے سے لے جایا جائے گا، وہ کیوں برائی کی طرف مائل ہوگا؟ کیا کیا جاتا ہے کہ برائی سے روکنے کے لیے فورس لگائی جاتی ہے، پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، طاقت لگائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ فورس، یہ طاقت بجائے اس کے کہ برائی سے روکنے کے اوپر خرچ کرو، امر المعروف کے لیے کر دو۔ توجہ کیجیے گا، یہ قرآن کے نکات ہیں، یہ صالحین کی بحث ہے جو میری اور آپ کی بحث ہے، صالحیت کی بحث ہے، اب صالح کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان معیارات پر پورا اترنا ہے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اپنے اپنے حصے کا معروف، اپنے اپنے حصے کا منکر ضرور کرتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور خیرات کی طرف دوڑتے ہیں، سرعت دکھاتے ہیں. خیر کا معاملہ آ جائے تو وہاں رک کر یہ نہیں کہتے کہ پہلے دیکھتے ہیں کون کر رہا ہے، نہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے جا کر اس خیر کو انجام دے دیں. یسارعون فی الخیرات، توجہ کیجیے گا. اب یہ جو یسارعون فی الخیرات ہے اس کو کہاں سے سمجھیں گے؟ خیرات ہے کیا؟ خدا وند عالم کس کو کہہ رہا ہے یسارعون فی الخیرات؟ اس کو سورہ مومنون سے سمجھ لیجیے. سورہ مومنون یسارعون فی الخیرات کی تفسیر بیان کرتا ہے. سورہ مومنون کی آیات ہیں، ان الذین من خشیت ربہم مشفقون. یسارعون فی الخیرات، کون خیر کی طرف دوڑتا ہے؟ ان کی پہلی خصوصیت کیا ہے؟ اپنے رب کی خشیت سے لرستے ہیں. ان کے دلوں پر ان کے خدا وند عالم کی ایک عظمت کا روب ہوتا ہے، یہ اپنے رب کی عظمت کے آگے خاشع ہوتے ہیں. ان کی نماز جب ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی نماز خاشعین کی نماز ہوتی ہے، ان کی نماز میں ان کی توجہ رب کی عظمت کی جانب ہوتی ہے. یہ اپنے اماموں کی طرح نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں تو وضو سے ان کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پوچھنے والا ان کے امام سے پوچھتا ہے، مولا چہرے کا رنگ ہلکا کیوں ہو گیا؟ امام کہتے ہیں، تجھے پتہ نہیں ہے کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. پوچھنے والا ان کے امام سے پوچھتا ہے، مولا دوران نماز ابا سرک گئی، آپ نے اپنی ابا کو واپس کیوں نہ اٹھایا؟ کہا، معلوم نہیں تھا کہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا. ادب کا تقاضا کیا تھا؟ کہ میں اپنی طرف توجہ نہ دوں. توجہ کیجیے گا، یسارعون فی الخیرات میں پہلا گروہ، پہلی خصوصیت، یہ اپنے رب کی خشیت سے خوف زدہ رہتے ہیں، اپنے رب کی خشیت کا خوف ان کے دلوں پر ہوتا ہے. دوسری خصوصیت ان کی کیا ہے؟ ان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنے رب کے اوپر، اپنے رب کی آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں. وَهُمْ بِآیَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اپنے رب کی آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں. وَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. عزیزوں، وقت نہیں بچا میرے پاس کہ میں اس چیز کو مزید وضاحت میں جاؤں. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، پہلے کہہ دیا رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایک مومن انسان بھی شرک کے اندر چلا جاتا ہے، اسی لیے خدا کہہ رہا ہے خصوصیت کو برجستہ کر کے، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ، یہ اپنے رب کی بارگاہ میں کسی کو شریک نہیں کرتے. جو کچھ خدا انہیں عطا کرتا ہے، وَيُؤْتُونَ مَا آتَوْا، جو کچھ بھی خدا نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے یہ دیتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِلَى رَبِّهِمْ، آیت مجھے پوری یاد نہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ إِلَى رَبِّهِمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ اپنے رب کی بارگاہ میں عطا کرتے ہیں اس چیز میں سے جو ان کے رب نے انہیں عطا کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اسی عطا کرتے وقت ان کو ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا رب اس چیز کو ہم سے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہماری اس عطا کرنے میں خالصیت ہے یا نہیں ہے، ہمارے اس عطا کرنے میں خلوص ہے یا نہیں ہے. یہ عطا کرنا فقط مال نہیں ہے عزیزوں، یہ عطا کرنا اپنی توانائی بھی ہے، یہ عطا کرنا اپنا وقت بھی ہے. میں اور آپ اس وقت اپنے وقت کو دے رہے ہیں، میں اپنے وقت کو دے رہا ہوں، عنوان ظاہراً یہ ہے کہ میں اپنا وقت خدا کو دے رہا ہوں. آپ اپنے وقت کو دے رہے ہیں، عنوان ظاہراً یہ ہے کہ آپ اپنا وقت خدا کو دے رہے ہیں، اہل بیت کو دے رہے ہیں. عرض کیا تھا پہلے بھی آپ کے سامنے کہ خدا بند عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنی مرضی کا مظہر قرار دیا ہے. زیارت جامعہ میں من احبکم فقط احب اللہ، جس نے آپ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی. من ابغضکم فقط ابغض اللہ، جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا. لہذا جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے؟ کہ جب خدا کی بارگاہ میں عطا کرتے ہیں، کچھ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں خدا اسے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ان کے بارے میں خدا کہتا ہے اولئک یسارعون بالخیرات، یہ وہ گروہ ہے جو خیرات میں تیزی دکھاتا ہے. وہم لہا سابقون، اور یہی سبقت کرنے والے. توجہ کیجیے گا، چار کام صالحین کے بیان کیے، ان میں سابقون بالخیرات کو بیان کیا، اور جو سابقون بالخیرات ہیں ان کی خصوصیت کیا ہیں؟ کہ یہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اپنے رب کی آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں، یہ اپنے رب کی بارگاہ میں کسی کو شریک قرار نہیں دیتے، اپنے رب کی خشیت ان کے چہروں پر، ان کے جسموں پر، ان کے اعضاء پر، ان کے اعمال کے اندر نظر آتی ہے، اور اس کے بعد جب بھی خدا کی دی ہوئی کسی چیز میں سے عطا کرتے ہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ امام علی علیہ السلام سے سیکھی ہے. قرآن کریم کی آیت آئی کہ مومنوں میں سے وہ ہیں کہ جو رات کی تاریکی میں اور دن کی روشنی میں عطا کرتے ہیں، وہ ہیں کہ جو سختی میں، یعنی جب ہاتھ تنگ ہوتا ہے جب، اور جب ہاتھ کھلا ہوتا ہے جب عطا کرتے ہیں. یہ آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے،
کہ یہ آیت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی. امام علی سے پوچھا علی تم نے کیسے یہ کام کیا, کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے ایک مرتبہ دن کی روشنی میں صدقہ دیا کسی کو, مجھے خیال آیا کیا پتہ خدا کو رات کی تاریکی میں دینا زیادہ اچھا لگتا ہو, اس کے بعد میں نے رات کی تاریکی میں دی. اس کے بعد ایک مرتبہ میں نے صدقہ خدا کی راہ میں اس وقت دیا جب میرا ہاتھ تنگ تھا, میں نے سوچا شاید خدا اس وقت بھی پسند کرتا ہو جب ہاتھ کھلا ہو. چار کیفیتیں ہو سکتی تھیں. مولانا نے کہا معلوم نہیں خدا کس کیفیت کو مورد قبول قرار دے, لہذا میں نے چاروں کیفیتوں پر عمل کر کے دیکھ لیا. خدا نے شان میں آیت نازل کر دی کہ مومنوں میں سے وہ ہیں کہ جو خدا کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں جب سختی میں ہوتے ہیں, جب کھلے ہاتھ کے ساتھ ہوتے ہیں, جب رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں, جب دن کی روشنی میں ہوتے ہیں. یہ معیار ہے عزیزوں, ایمان کا معیار علی بن ابی طالب ہے. بس توجہ کیجیے گا, زحمت آپ کی تمام کی میں نے آج آہستہ آہستہ میں نے تمام مطالب کو اب تک منتقل کیا ہے کہ مومن صالح انسان کون ہے, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے, روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے, امر المعروف کرتا ہے, نہیں عن المنکر کرتا ہے, اور خیرات کی طرف سبقت لے کر جاتا ہے. ایک روایت جس کو بیان کیا گیا, دو روایتوں کا سہارا لے کر آگے بڑھ جاؤں تیزی کے ساتھ. ثواب کے اندر بیان کیا گیا کہ جو ثواب کے اندر اعجل الخیر ثواباً اعجل الخیر یسارعون بالخیرات, جو خیرات میں تیزی دکھاتے ہیں, اعجل الخیر ثواباً صلۃ الرحم, وہ خیر کہ جس کا فوری طور پر ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحم ہے. جس خیر کا فوری ثواب ملتا ہے صلہ رحم ہے. ہمارے مسائل ہیں, وقت نہیں ہے میں مزید اس کو کھولوں, لہذا اس کی طرف توجہ رکھیں, اپنے عزیزوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں. اعجل الخیر ثواباً, وہ خیر جس کا فوری ثواب ملتا ہے, تیز ترین ثواب جو خدا کی طرف سے لے کر آتا ہے وہ کیا ہے؟ صلۃ الرحم ہے, اپنے گھروں میں اپنے عزیزوں کے ساتھ. اور خیر کیا چیز ہے, اور خیر کا بنیاد اور پہچان کس چیز کو کہا گیا؟ رأس الخیر التواضع, خیر کا سر. اگر خیر ایک بدن ہے تو اس کا سر, اس کی پہچان کیا ہے؟ التواضع, تواضع ہونا, ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا, منکسر المزاج ہونا, یہ خیر ہے. یسارعون بالخیرات, صالحین کون ہیں جو یسارعون بالخیرات ہیں, خیر کی طرف سبقت کرتے ہیں. خدا خیر کس چیز کو قرار دے رہا ہے؟ خیر کیا ہے کہ تواضع کے ساتھ پیش آؤ, چاہے انسانوں کا معاملہ ہو چاہے خدا کا معاملہ ہو. عظیم تواضع اتنی اہم صفت ہے کہ مولا متقیان دعائے کمیل میں خدا مند عالم سے کہتے ہیں وجعلنی فی کل الاحوال متواضعا, پروردگار مجھے ہر حال میں تواضع کی توفیق عطا فرما. کس کا کلام ہے؟ علی مرتضیٰ کا کلام. وجعلنی فی کل الاحوال, اس کو کھول لیجئے اپنے طرف سے آپ. وجعلنی فی کل الاحوال یعنی ہر حال میں میں کسی مرتبے پہ پہنچ جاؤں, کسی عہدے پہ چلا جاؤں, کوئی مقام میرا بن جائے, کسی جگہ پہ ہوں, وجعلنی بکل الاحوال متواضعا, مجھے ہر حال میں تواضع کی توفیق دے, یعنی میرے شانے کبھی کسی کے سامنے اکڑ کر پیش نہ ہو سکے, میں تواضع کے ساتھ پیش آؤں. بس عزیزوں یہی سابقون بالخیرات ہیں, یسارعون بالخیرات ہیں, یہی صالحین ہیں. اسی صالحیت کے ساتھ امام کے لشکر تک پہنچا جائے گا. تواضع میں سے ایک تواضع خدا کے سامنے ہے اور خدا کے اولیاء کے سامنے, اور شہدائے کربلا نے خدا کے ولی کے سامنے تواضع کا بہترین اصول سکھایا ہے. جو کربلا کے اندر مائیں آئیں وہ خدا کے ولی کے سامنے, امام حق کے سامنے متواضع ہو کر آئیں. جو شہیدان کربلا آئے امام وقت کے سامنے انتہائی تواضع کے ساتھ آئے. ان کو بھی یہ خوف لگا ہوا تھا, توجہ کیجئے گا, کہ معلوم نہیں ان کی قربانی قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. جو سارے انہوں بالخیرات میں تھا نا کہ وہ اپنی چیزوں میں سے خدا کی راہ میں دیتے ہیں مگر دھڑکا لگا رہتا ہے, لہذا اسی لیے ڈرتے رہے پوری رات شہدائے کربلا کہ پتہ نہیں کل آنے والی صبح ہماری قربانی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. چونکہ امامت پہ مرنا کوئی معمولی درجہ تھوڑی ہے, امامت پہ فدا ہو جانا کوئی معمولی مقام نہیں. عزیز انہی شہدا میں سے ایک شہید, ایک 13 سالہ نوجوان جو اس باپ کا بیٹا ہے کہ جس کی عالم غربت یہ ہے کہ دنیا میں غریب سے غریب انسان کا جنازہ بھی ایک دفعہ گھر سے نکل جائے تو پلٹ کے گھر میں نہیں آتا. اگر کسی کا بھی جنازہ گھر سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اسے دفنایا جاتا ہے. فقط ایک جنازہ مظلوم کا ایسا ہے کہ جو گھر سے نکلا واپس گھر میں لایا گیا, لیکن اس کے جنازے کی مظلومیت کیا ہے کہ جب گھر سے نکلا تھا کفن سفید تھا,
لیکن جب گھر میں واپس آیا ہے تو کفن سفید نہیں ہے, کفن سرخ ہو چکا ہے. اللہ اکبر. یہ مظلوم بیٹا اسی مظلوم باپ کا بیٹا ہے جس نے اپنی قربانی پیش کرنی ہے, اپنے امام وقت پہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے. اس کو بھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ امام وقت اس کو اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. یہ اسی مظلوم باپ کا بیٹا ہے کہ جس کے جگر کے ٹکڑے ہو ہو کے تشت میں گر رہے تھے, اسی کے سرحانے امام حسین جیسا امام اور بھائی بیٹھا ہوا تھا, آغوش میں بھیا حسن کا سر رکھا ہوا تھا, آنکھوں سے آنسو حسین کے بہے, امام حسن کے چہرے مبارک پر گرے, بھائی حسن نے آنکھوں کو کھولا, تڑپ گئے, کہا میرے بھائی حسین تم آنکھوں سے آنسو نہ بہاؤ, تمہارے آنسو ماں زہرا سے برداشت نہیں ہوتے. امام حسین نے کہا وہ بھائی کے اوپر آنسو نہ بہائے جو اپنے بھائی کو اس کیفیت میں دیکھ رہا ہے, جس کا جگر ٹکڑے ہو کے آ رہا ہے. ایک جملہ مشہور ہے, کہا گیا امام حسن نے کہا اللہ یوم کا یوم کی آبا عبداللہ, اے ابا عبداللہ میری مصیبت پہ رو رہے ہو لیکن میں تو خوش نصیب ہوں, میرے الفاظ ہیں, میں اب تو خوش نصیب ہوں کہ میرا سر کم سے کم میرے بھائی کی آغوش میں تو ہے نا, لیکن جو وقت تجھ پر آئے گا حسین وہ کسی پر نہیں آئے گا. حسین میں جا رہا ہوں, مجھے معلوم ہے زہر حلائل سے جا رہا ہوں, لیکن حسین اگر اسی عالم میں مجھے پیاس لگتی ہے تو میرا بھائی اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلا دیتا ہے. اے میرے بھائی حسین جو وقت تجھ پر آئے گا کسی پر نہیں آئے گا. اے میرے بھائی میں جا رہا ہوں لیکن اس جاتی بھی کیفیت میں میرے بچے یتیم ہونے کے لیے آمادہ کھڑے ہیں, مگر میں اس اطمینان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اپنے یتیم بچوں کا ہاتھ تو جیسے بھائی کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہوں. یہ حسین کون ہے؟ امام عصر نے زیارت نائیہ میں کہا السلام علیکا یا ربیع الایتام, اے یتیم بچوں کی بہار آپ پر سلام ہو. حسن کہہ رہے ہیں مجھے اعتماد ہے کہ میرے بچے محروم نہیں رہیں گے, حسین جیسا امام ان کے سرحانے موجود ہے. لیکن ہے حسین جب تیری بچی کی یتیمی کا وقت آئے گا اس وقت تیری بچی کا کوئی ہاتھ نہیں تھامے گا, اس وقت تیری بچی کو تماچے لگائے جائیں گے. اجرکم اللہ. عزیزو یہ امام حسن کا یہی مظلوم بیٹا قاسم اپنے مولا کی خدمت میں آتے ہیں, مولا مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. عزیزو روایات میں ہے کہ پہلے پہل تو امام منع کرتے ہیں, امام منع کر دیتے ہیں, مجھے نہ معلوم امام کے ذہن میں کیا کیا گزرتا ہوگا, شاید یہ تمام مناظر گزر جاتے ہوں, مظلومیت حسن آتی ہو. لیکن وہ بچہ اتنا اصرار کرتا ہے, تاریخ میں نقل کیا گیا کہ اپنے چچا کے قدموں میں کبھی لوٹتا ہے, کبھی پاؤں چومتا ہے, کبھی ہاتھوں کو بوسا دیتا ہے, اصرار کرتا ہے مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے, مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے, التماس کرتا ہے. امام حسین اس کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں, سینے سے لگا لیتے ہیں, روایت میں بیان ہوا دونوں مل کے گریا شروع کرتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ زمین کربلا پر گر جاتے ہیں. عزیزو اس کے بعد امام قاسم کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں, قاسم روانہ میدان ہوتے ہیں, مگر سن اتنا ہے کہ کسی سواری پہ سوار نہیں ہو سکتے, لہذا پیدل کربلا کے میدان میں جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی زرہ ان کے جسم کے مطابق آتی ہے. بغیر زرہ کا زرہ کے حسن کا یہ لال میدان میں جاتا ہے. عزیزو مقابلہ شروع ہوتا ہے, تھوڑی دیر گزرتی ہے, سر پر ایک ضربت لگتی ہے, آواز کربلا کے میدان سے آتی ہے السلام علیک یا عما یا عما ہو ادرکنی, اے میرے چچا میری مدد کیجئے. امیر ابن مسلم کہتا ہے میں دور سے دیکھ رہا تھا, حسین قاسم کی جانب متوجہ تھے, جیسے ہی قاسم کی آواز بلند ہوئی میں نے حسین کو ایسے لشکر کی طرف آتے دیکھا جیسے ایک عقاب اپنے شکار کی طرف جھپٹتا ہے. ارے فوج سمجھی حسین لشکر پر حملہ کرنے آ گئے, لشکر میں بھگدڑ مچ گئی, ادھر کی فوج اس طرف, ادھر کی سوار دوسری طرف. تھوڑی دیر بعد حمید کہتا ہے میں نے جب گرد کو چھٹتے ہوئے دیکھا, میں نے دیکھا حسین قاسم کے سرحانے بیٹھے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں واللہ عز عمک ان تدعوہ ولا یجیبک, اے میرے بیٹے تیرے چچا پر بہت سخت وقت ہے کہ تو اسے آواز دیتا رہا, تیرے
میرا چچا تیری آواز پر نہ آ سکا وہیں یجیبک فلا ینفعک, اور اگر آیا تو اس وقت جب تجھے کوئی کام نہیں پہنچا سکتا, تجھے آسانی نہیں پہنچا سکتا. بس عزیز و امام حسین نے قاسم کو سمیٹا, میدان کربلا سے خیمے کی طرف روانہ ہوئے. تاریخ کے جملے آخری جملے, مولا اس طرح قاسم کی لاش کو لے کر آئے. قاسم کا سینہ حسین کے سینے سے جڑا ہوا تھا, قاسم کے قدم زمین کربلا پر نشان بناتے جا رہے تھے. قاسم کو لا کر خیمے میں رکھا, اے ام فرما تیری قربانی,
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيَّ مُنْقَلِبٍ. خدا بندہ تجھ کی رحمت کا واسطہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما, اس پرسے کو ہماری جانب سے قبول فرما. جہاں کہیں فرش ازا بچھا, اس فرش ازا کو بچھانے والوں, اس پہ آنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے تمام اسیروں کو رہائی نصیب فرما. ہماری ملت کے جتنے بھی مشکلات ہیں ان میں ان کو آسانی عطا فرما. ہم سب کو توفیق اتحاد ہم دلی عطا فرما. ہماری تمام جو بھی مشکلات ہیں بحق محمد والے محمد انہیں آسان فرما. دنیا میں اس وقت جہاں مومنین مشکلات کا شکار, ان تمام مومنین کی حفاظت فرما, ان کے مشکلات کو آسان فرما. والے لات الرحمت کا واسطہ تمام مراجع اعظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما.